ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ دین کی محنت کی نسبت پر ہم سب کو جمع فرمایا.
With the great favor of Allah subhanahu wa ta'ala upon us, that He has gathered us together on the basis of the fikr and the concern for the deen.
इसलिए कि दीन की बुनियाद पर जमा होना जिंदगी के मकसद की बुनियाद पर जमा होना है.
Because to gather together on the basis of the deen, to gather together on the basis to fulfill the maqsad and the object of one's life.
इसलिए कि अल्लाह ताला शानहु ने इस दुनिया में हमें भेजा ही है खास मकसद के लिए.
اور وہ مقصد پورا ہوتا ہے دین سے.
اس لیے دین کی فکر اگر آ گئی انسان کو تو مقصد کی فکر آ گئی. اور جس نے مقصد کو سمجھا وہ مقصد کے تقاضے کو پورا کرے گا.
And the one who has understood the objective of his life, then he has understood the demand of the maqsad and the purpose of his life.
Aur wo taqaze pura karega.
And he will fulfill this demand as well.
Aur jo aadmi deen ke taqaze ko pura karega, to wo deendar ho jayega.
And the one who fulfills the demands of deen, then he has become a person who is deendar, one who is possessing deen in his life.
اور جو آدمی دیندار ہو جائے گا وہ آدمی کامیاب ہو جائے
گا.
کیونکہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور دین کے بغیر کامیابی کا جو کانسیپٹ ہے وہ خالص دھوکا ہے. اور اسی دھوکے کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں بہت لمبے لمبے مضامین بیان فرمائے گئے. اس لیے کہ یہ دھوکا پہلے بھی لگا ہے لوگوں کو، آج بھی لگ رہا ہے، کل بھی لگے گا. جس آدمی کو دھوکا اس دنیا کا لگ جاتا ہے وہی مطلب ہے کہ اس نے اس کو دنیاوی زندگی نے دھوکا دیا، جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکا نہ دے دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. نہ تو دنیاوی زندگی تمہیں دھوکا دے اور نہ دھوکے باز وہ تمہیں دھوکا دے.
غرور
دھوکے باز، تو دنیاوی زندگی کے دھوکے سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد میں جو باتیں ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جس آدمی کو دنیاوی زندگی کی کامیابی کا مطلب کامیابی سمجھ میں آیا وہ دھوکا کھا گیا. اس لیے کہ یہ کامیابی کی جگہ ہے نہ ناکامی کی جگہ ہے. البتہ کامیابی اور ناکامیابی طے ہونے کی جگہ ہے. جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر
آدمی ناکامہ کام اس میں وقت نکال دینا دو تین گھنٹے کا، نہ کامیاب ہونا ہے نہ ناکام ہونا ہے، البتہ اس حال میں جو کچھ آدمی کام کرتا ہے اس پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔
During that duration, neither is he a failure. But that time will decide whether he will be a success or he will be a failure.
اور یہ دھوکا چونکہ پہلی قوموں کو بھی ہوا ہے، اس لیے اللہ نے اپنا کرم فرما کر ہمیں سبق دیا پچھلی قوموں سے کہ دیکھو انہیں یہ دھوکا ہوا، تمہیں یہ دھوکا نہ ہو جائے۔
The nations of the past were also deceived by this. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned their incidents in the Quran so that we should also not fall in the same type of deception that they had fallen into.
قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ دراصل اس بات کی تشریح ہے۔
The reason for which the previous nations, their incidents are mentioned is for this reason.
جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرعون کا واقعہ بہت جگہ بیان کیا ہے۔
For example, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the incident of Fir'aun in many places of the Quran.
اور فرعون کے ساتھ فرعون کی قوم کا ذکر بہت جگہوں پر آیا ہے۔
And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned along with Fir'aun the people of Fir'aun as well.
اس لیے کہ فرعون کی قوم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے قوم کے سامنے دین کو اور دین کے کام والے کو ہلکا بتایا تو وہ ہلکا سمجھ گئے۔ اور دین والے اپنے قوم کے سامنے اس نے خفیف کیا، ہلکا کیا حضرت موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کی بات کو انہوں نے بات لے لی، اس وجہ سے وہ برباد ہوئے۔ اصل تو برباد ہوا فرعون اور وہ لے ڈوبا اپنی قوم کو۔
So because of that, Fir'aun was also destroyed and the people who accepted the talk of Fir'aun and the message of Fir'aun, they were also destroyed.
اور اس کے واقعے کو بار بار ذکر کرنے کی وجوہات میں سے ایک یہی ہے کہ اس کو جس ٹائپ کا دھوکا ہوا تھا وہ اکثر انسانوں کو ہوتا ہے۔
And the reason why this incident is mentioned again and again in Quran is because the same level of deception the people of Fir'aun fell into, many people nowadays are also falling into the same level of deception.
اس کو اس طرح دھوکا تھا کہ اگر کسی آدمی کو عزت مل جائے، حکومت مل جائے، وہ کامیاب ہے۔ اس کو اس بات کا دھوکا تھا کہ اس دنیاوی زندگی کے گزارنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ آرام سے پوری ہو جائیں اور اس کے سورس ایسے بن جائیں کہ اس کے اندر نقصان ہونے کا ڈر نہ رہے، تو یہ کامیابی ہے۔ اس کو اس بات کا دھوکا تھا کہ اگر مال بہت زیادہ جمع ہو جائے تو چونکہ یہ دنیا مال پہ کھڑی ہوئی ہے تو جس کے پاس مال ہے اس کے پاس ہر چیز ہے، لہذا اگر مال بہت ہو گیا تو وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔
اب آپ
غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ ساری انسانیت انہی چیزوں میں
ہے۔
اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس نے اپنی قوم کو جمع کر کے جو بات کہی قرآن پاک میں ایک جگہ اس کو بیان فرمایا گیا اس طریقے سے کہ اس نے جمع کیا اور کہنے لگا علیہ سلی ملک مصر، اس نے قوم کو جمع کر کے کہا کہ یہ مصر کی بادشاہت میری ہے کیا نہیں۔
کیونکہ
بادشاہ کو تو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے اور جہاں تک غیر اختیاری طور پر کھانے پینے کے پرابلم بادشاہ کو بھی پیش آ سکتے ہیں اور غریب کو بھی پیش آ سکتے ہیں، اس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ آج ہل انہار و تجری مل سکتی، کیا یہ نہریں میرے نیچے سے نہیں بہتی کہ ایگریکلچر کا پورا سسٹم قابو میں ہے اور کوئی غیر اختیاری آفت آنے کے چانسز نہیں ہے۔
And some type of calamity that comes to a poor person can also come to a rich person and a king. So Fir'aun answered this question by saying, these rivers are flowing. You do not see these rivers flowing underneath my feet. That any type of calamity will not come to me because of all these resources available to me.
और अपनी बात को मुजल्लल समझ के उसने अपने कौम से कहा अफला तुबसिरून तुमको नजर नहीं आता मतलब ये कि ये इतनी खुली भी बात है कि इसकी दलील देने की जरूरत नहीं है कि मैं कामयाब हूँ फिर उसके बाद मजीद उसने हजरत मूसा अलैहि सलाम पर तंकीद करते हुए ये कहा अम अना खैरुम मिन हाज़ा अल्लज़ी हुवा महीन वला यकादु युबीन लौला उल्क़िया अलैहि अस्वरतुम मिन ज़हब औ जाअ मअहु अल मलाइकतु मुक़्तरिनीन उसने कहा कि मैं बेहतर हूँ या ये मामूली आदमी बेहतर है महीन का लफ्ज मैंने मामूली से किया वरना असल लफ्ज महीन का दलील है लो नहीं बल्कि बेइज्जत दलील और मतलब उसका ये था कि उसने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को किसी इज्जत के काबिल ही नहीं समझा
And the meaning of this is that he did not consider Musa alayhi salatu wa sallam to be worthy of any kind of respect.
फिर कहने लगा वला यकाद युबीन और इसको बोलने भी नहीं आता.
And then he said that this person Musa he doesn't even know how to speak.
और कहने लगा कि लौला उल्की अलैहि अस्वरतु मिन ज़हब ऐसे ही है तो इसके पास सोना तक नहीं है सोने के कंगन नहीं है पहनने को इसके पास इतना फकीर आदमी है
वो
जमाने के जो बादशाह थे वो सोने के कंगन पहनने के आदि थे और हर मालदार आदमी अपनी मालदारी दिखाने के लिए सोना पहनता था तो वो यूँ कह रहा है कि लौला उल्की अलैहि अस्वरतु मिन ज़हब ऐसे ही था तो इसके पास सोने के कंगन क्यों नहीं आए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फितना मेरी उम्मत को आखिर में लाहिक होगा कि उनका मकसद है जिंदगी माल हो जाएगा जो मालदार है वो इज्जत वाला है जो मालदार नहीं है वो बेइज्जत है जिसके पास माल है वो सब कुछ है जिसके पास माल नहीं है वो कुछ भी नहीं है फरमाया एक वक्त आएगा कि दराहिम और दनानीर आदमी का मजहब हो जाएगा और फरमाया कि वो वक्त आएगा कि जब आदमी का क़िबला जो है वो औरत हो जाएगी وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ عورتیں جو ہے ان کا قبلہ بن جائیں گی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے عمل کا رخ جو ہے وہ کسی طریقے سے عورت ہو جائے گا کہ عورت مل جائے عورت سے جو ہے انجوائے کر لو
It means that the direction of a person's life will be towards women. That in some way or the other, I should enjoy and fulfill the lust of women.
जैसे कि नमाज पढ़ने वाले का क़िबला जो है बैतुल्लाह होता है. तो फरमाया कि उसने फिरौन ने ये कहा कि अगर ऐसी था तो कम से कम मालदार तो होता ये बंदा वो कुछ भी नहीं है और मैं सब कुछ हूँ तो मैं कामयाब हूँ ये नाकाम है अल्लाह ने ये बयान इसलिए फरमाया ताकि आने वाले लोगों को पता चल जाए कि ये कोई कामयाबी का मेयार नहीं होता और इन चीजों के हासिल होने से जो दुनिया में आदमी को लग्जरी हासिल हो जाती है आरामदेह चीजें हासिल हो जाती है ये इम्तिहान हाल में मिलने वाली आराम की सूरतें हैं इसलिए कि ये इम्तिहान की जगह है ये हमारी जिंदगी का पूरा टाइम नहीं है اس لیے کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا ٹائم پیچھے ہے اور بہت ہی بہت بڑا ٹائم اس کے آگے آنے والا ہے. اور یہاں کا وقت اتنا ہی ہے جتنا امتحان کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امتحان کا وقت ہے اتنا لمبا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے. تمہارے پروردگار کے پاس ایک دن تمہاری شمار کے 1000 سال کی طرح. اور اگر کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کا 1/10 حصہ دے تو اس کو 100 سال ملتے ہیں. اور ایک آدمی دنیا کے اندر جو اپنا سسٹم رکھتا ہے امتحان کا وہ بھی دن کا 1/10 حصہ رکھتا ہے. اسی لیے تبلیغ والے بھی بولتے ہیں کہ کم از کم ایک دن کا 1/10 حصہ تو اللہ کے لیے رکھ دیا کرو. جس کو 2.5 گھنٹے کہتے ہیں 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے تو 1000 سال میں سے 100 سال. اور اللہ کے پاس 1000 سال ایک دن. تو ایک آدمی کو اگر 100 سال ملے تو ایک دن کا 1/10 حصہ اس کو ملا. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا کہ جب ہمارے پاس تم آؤ گے اور ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنا رہے تو تم یہ جواب دو گے کہ ہم ایک دن کے صبح کے وقت تھوڑی دیر رہے یا شام کے وقت تھوڑی دیر رہے ایک دن کے اندر. ایک دن کا ہوگی دوپہر کے وقت جیسے ہوتا ہے وہ وقت گزار کے آئے وہاں پہ یا صبح کا اور شام کا وقت جیسے ہوتا ہے وہ گزار کے آئے. ہم بس آئے پروردگار اتنا ہی ٹائم دیا تھا آپ نے ہمیں دنیا. اب اگر ایک آدمی امتحان حال کے اندر کوئی مزے لے لیتا ہے آرام کر لیتا ہے تو اس کو تو کامیاب نہیں بولتے نا. امتحان حال مختلف جگہوں پر مختلف قسم کے ہوتے ہیں. کہیں آرام ہوتا ہے کہیں تکلیف ہوتی ہے. بعضوں میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے اپنے پاس انڈیا پاکستان میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے. پانی کی سہولت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی. پیپر پینسل کی کہیں سہولت ہوتی ہے کہیں گھر سے لانا پڑتا ہے. اب ایک آدمی کو ایسا ایگزامینیشن حال مل گیا جس کے اندر ساری لگژریاں ہیں اور وہ وہاں جا کے کچھ نہ کرے کیونکہ امتحان حال میں جانے کے بعد میں جس آدمی کو کامیاب ہونے کی فکر نہیں ہوتی وہ کچھ نہیں کرتا. ہمارا ایک دوست تھا وہ امتحان حال میں جا کے پرچے کی گولیاں بنا کے لوگوں کے سروں پہ مارتا تھا. اور کچھ نہیں لکھتا تھا. کیوں بولے میرے کو کامیاب ہونے ہی نہیں مجھے پتا ہے. مگر وہ وہاں سب سے زیادہ انجوائے کرتا تھا. ایک سے 10 مرتبہ پانی پی رہا ہے. پانی ٹھنڈا نہیں ہے تو شکایت کر رہا ہے. اس کا ٹیبل فین کے نیچے نہیں ہے تو جھگڑ رہا ہے. مطلب وہاں جتنی چیزوں کی فیسلٹی اس کو ملتی تھی وہ پوری لیتا تھا. کام کچھ نہیں کرنا ہوتا تھا. وہ کامیاب تھا. اور جس آدمی کو کام کرنا ہوتا تھا اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس کا ٹیبل کہاں لگا ہے, اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پانی ہے کیا نہیں ہے, ٹھنڈا ہے کیا گرم ہے, یہ پتا نہیں ہے کہ وہاں کی کیا کیا سہولتیں ہیں. وہ تو بےچارہ پہلے منٹ سے لے کے آخری منٹ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, بس اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ پرچہ صحیح نکل جائے. اس کے پاس تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے, کیونکہ بعض مرتبہ ایک ایک منٹ پر ہی کامیابی ڈیپینڈ ہو جاتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو وہ مسئلہ دیکھ رہے تھے, اور ان کو معلوم یہ تھا کہ ان کی موت کا وقت آ گیا ہے, تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس وقت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ چند منٹ اور چند سیکنڈ ہی تو میری زندگی کے رہ گئے, اسی کو تو کامیاب کر رہا ہوں. جس کو کامیاب ہونا ہے اس کے پاس تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے, اس کو اس سے آرام حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں رہتا, فکر نہیں رہتی. اس لیے اس دنیاوی زندگی کے اندر اگر کسی آدمی نے آرام لے لیا اس کو کامیابی سمجھا تو اس سے بڑا نادان کوئی نہیں ہے, وہ دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھا گیا. اور اس لیے صاف ہے وہ بات کہ جیسے ہی آدمی اس دنیا سے جائے گا تو دنیاوی زندگی کی کوئی چیز بھی ساتھ نہیں ہوگی. جتنے اس کے پاس میں آرام کی شکلیں تھیں اس میں سے کوئی شکل بھی نہیں ہوگی. جتنی دنیاوی ڈگریاں اس کے پاس ہیں سب چھوڑ کے جائے گا, کسی بھی چیز کو لے جائے گا تو اس کی وجہ سے کوئی اس کو آنند ملے گا یا خاص استقبال ملے گا یا خاص اکرام ملے گا, ایسا نہیں ہے. کسی آدمی کو آپ نے سنا ہے کہ بہت بڑا ڈاکٹر, پرانا ڈاکٹر ہے, 50-60 سال اس نے سروس کی ہے, ابھی بےچارہ مر گیا ہے, اور یہاں سے اس کو اس کی پوری جو ہے نا جو اس کا کیریئر بنا کے دیا گیا, اس کا سرٹیفکیٹ بنا کے اس کی ساری سنتیں رکھ دی گئی, اور وہاں جاتے منکر نکیر بڑے او ہٹ پٹ ڈاکٹر صاحب ہے ڈاکٹر صاحب ہے, ایسا کبھی ہوتا ہے یا ہوا ہے؟
کوئی بہت بڑا مالدار گیا, اس کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے, پوری بینک کی ریسیپ جیسے اپن اس میں پیش کرتے نا, کبھی آفس وغیرہ میں ضرورت پڑتی ہے تو ایسی جگہ پیش کر دی پوری, یہاں سے وہاں تک کہتے ہیں اس کے بعد کہ بھائی خبر میں جانے کے بعد میں ملک کرنے کی جھاگ بیٹھ جائے گی, وہ بےچارے مروب ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا فریڈ آیا ہے, ایسا کبھی ہوتا ہے؟ دنیا کی کوئی چیز آدمی لے کے نہیں جا سکتا ہے. ہاں سکندر نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ کفن کے باہر رکھ دے,
مجھے
یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا کہ میں لوگوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ سکندر بھی خالی ہاتھ جائے گا, نہ دولت ساتھ جاتی, نہ دنیا کا ایجوکیشن ساتھ جاتا, نہ ڈگریاں ساتھ جاتی, نہ عہدے ساتھ جاتے, نہ عزت جو مل گئی تھی وہ ساتھ جاتی, نہ پیسہ ساتھ جاتا, نہ بیوی بچے ساتھ جاتے, نہ تو اپنے گینگ ساتھ جاتا. ابو جہل کا ایک گینگ تھا, تو اس نے ایک مرتبہ جب قرآن پاک کی آیت سورہ مدثر میں نازل ہوئی کہ 19 فرشتے جہنم کے اوپر مقرر ہیں, تو اس نے کہا تھا کہ یار یہ 19 کا تو اپن کر نہیں سکتے مقابلہ, اپنی گینگ سے کہا تھا. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ,
اپنے
گیان کو سر جو زبانیاں میں لے آتا ہوں زبانیاں کو, زبانیاں جہنم کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں, کھلا چیلنج کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے گروہ کے ساتھ آتا تو فرشتوں کو آیانن دیکھ لیتا اور سب کو مار ڈالتے. تو نہ کوئی گیان ساتھ جائے گا, نہ گروپ ساتھ جائے گا. تو جب آدمی یہاں سے جاتا ہے تو یہ دنیا کی کوئی چیز جب ساتھ نہیں جائے, اور کرنسی بھی یہاں کی وہاں چلتی نہیں, وہاں کی کرنسی ہی دوسری ہے, یہ پوری گاربیج میں جائے گی. تو کیا چیز میرے دوست کو کام آئے گا؟ اب ٹائم وہاں سے اصلی شروع ہوگا, موت کو سمجھائے گا پھر, ہے نا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ تو جو ہے موت کو سمجھتا ہے کہ یہ اختتام زندگی ہے, یہ اختتام زندگی نہیں ہے, صبح دوام زندگی, زندگی کی دوام کی صبح ہے وہ. اور جب وہاں ہمیشہ کی لائف شروع ہوئی اور کوئی بھی چیز یہاں کی نہیں ہے تو کامیابی کا سوال کہاں سے ہوگا؟ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کا انجام سمجھایا. فرمایا کہ ہم نے پھر اس کو اس کے پورے خزانوں سے نکال دیا, اس کے بابوں سے نکال دیا, اس کو اس کی عزت کی کرسی سے نکال لیا, اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی نکال لیا, اور سب کو پانی میں ہم نے ڈبو دیا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈبو دیا تو فنش کر دیا, جی نہیں, ڈبو کے پکڑا. جس کو مارا گیا ہے اس کو چھوڑا نہیں جاتا, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, موت پر تو پکڑا جاتا ہے. تو فرعون کو اور فرعون کی قوم کو ختم کر کے برباد کر کے جدھر کا ادھر کر دیا, ویسا نہیں ہوا, اس کو تو پکڑ لیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہاں سزا شروع فرما دی, اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کی سزا کا بیان ایسے کیا کہ فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح اور شام, یعنی آگ کی سزا انہیں دی جاتی ہے صبح میں ایک مرتبہ, شام میں ایک مرتبہ, روز آنا. جیسے جیسے دنیا میں لنچ اور ڈنر ہوتا ہے, وہاں سزا ہو رہی تھی صبح اور شام, ہو رہی ہے. اور جب سے مرا ہے جب سے روز آنا دو مرتبہ ہو رہی ہے, اور اس کو مر کے اب تک 2500 سال ہو گئے, اور قیامت تک ہوگی, اور قیامت کب آئے گی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے تک ہوگی, اور دوبارہ سور کب پھونکا جائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اتنے ہزاروں لاکھوں سال دونوں مرتبہ سزا ہونے کے باوجود سزا انکمپلیٹ ہے, کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے بعد کا جملہ قرآن پاک میں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, جب قیامت قائم ہوگی تو ہم کہیں گے داخل کر دو ان فرعونیوں کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں جس میں ان کو اب تک رکھا گیا. اب پیچھے نہیں آنا ہے ان کو, اور آگے ہی جائیں گے, اور آگے سزا میں ہی جائیں گے. اب اندازہ فرمائیے کہ کامیاب ہوا کہ ناکام ہوا. مگر دنیا میں تو بادشاہت اس کی تھی, خزانے اس کے پاس تھے, فوج اس کے پاس تھی, دولت اس کے پاس تھی, عزت اس کے پاس تھی, نہریں اس کے پاس تھی, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, مگر وہ ناکام ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ دین کے بغیر جو کامیابی کا کانسیپٹ ہے وہ دھوکا ہے. تو یہ اگر غیر مسلم کو ہوتا ہے تو اس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ وحی کا علم نہیں ہے اس لیے دھوکہ ہو گیا. مسلمان جس کے پاس اللہ کی وحی کا علم ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس کا علم ہے, یہ بھی دھوکہ کھا جائے تو اس پر زیادہ افسوس ہے.
And if a person was non-Muslim, he falls in this type of deception, then to a certain degree it is understandable because he does not have the knowledge of Wahi and Revelation. But if a Muslim, despite having the knowledge of Wahi and Revelation, falls into this trap, this is a greater source of
reward. Unko to Allah ne sari tafseelat batayi hai.
Allah has explained to the Muslim.
Aur Allah ne apna irada bataya hai.
Allah has explained to them in great detail.
Allah Pak ne apna nizam bataya hai.
Allah has shown them his system.
Allah Pak ne apni qudrat batayi hai.
Allah has shown them his power.
Aur Allah Pak ne apni sifat batayi hai.
Allah has shown them his attributes.
Kyunki Allah Pak ki sifat batane ke hawasil mein se uske balaghat mein se ye hai ki phir unki taraf mansoob karke میں کوئی بات کہی جائے بتائی جائے تو ڈاؤٹ نہ کرنا. اس لیے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں, وہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں, وہ جس کے ساتھ چاہے کر سکتے ہیں, کوئی ان کو عاجز نہیں کر سکتا, کوئی ان کو ان پر غالب نہیں ہو سکتا. وہ جس چیز کا ارادہ فرمائے وہی ہوتا ہے. جس چیز کا نظام انہوں نے سیٹ اپ سیٹ کیا ہے وہی ہوگا.
اللہ
تعالیٰ شاہ انہوں نے ساری چیزیں پہلے سے سیٹ فرما دی اور اس کو لکھ دیا انہوں نے لوح محفوظ میں. اور آپ حیرت کریں گے کہ یہ فرعون کی ڈیٹیل اللہ نے فرعون کا قصہ ہونے کے بعد نہیں لکھی ہے. بلکہ فرعون کے دنیا میں پیدا ہونے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے لکھ لیے. اور جیسے اللہ نے لکھا تھا بال تو بال ویسے ہی ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر حضرت نوح کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے کا لکھا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے لکھی ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات دیے جانے کا, کامیاب کیے جانے کا, بچانے کا ان کی اور ان کی قوم کے ہزاروں لاکھوں سال پہلے لکھا ہوا ہے. دنیا پیدا ہونے سے لے کے آج تک جتنے واقعات ہیں وہ پہلے لکھے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں سال پہلے. اور آج تک ایک بال برابر کا فرق نہیں ہوا. تو آئندہ کے بارے میں جو لکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے وہ کیسے غلط ہوگا؟ جیسے یہ لاکھوں کروڑوں سال کے اب تک کے واقعات ایز اٹ از ہوئے جیسے لوح محفوظ میں تھے, وہ بھی ایز اٹ از ہوں گے جیسے بیان کیے گئے ہیں. خبر میں جو کچھ ہوتا ہے بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. میدان حشر میں جو کچھ ہوتا ہوا بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. دین داروں کے انجام کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. بے دینوں کے انجام کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ویسا ہی ہوگا. جنت کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں ویسی ہی ہیں. اور جہنم کی جو تفصیلات بتائی گئی ہیں وہ بالکل ویسی ہی ہیں. لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے وہ اللہ کا علم ہے. اور اللہ کا علم واقعے کے موافق ہے, واقعے کے خلاف نہیں ہے. اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے ویسے ہی ہوگا. اور جن لوگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے ایسا کریں گے وہ اپنی مرضی سے ہی ویسا کریں گے, ان کے لکھنے کی وجہ سے نہیں کریں گے.
And that which was written, that these people will do something on their own accord, they will do it on their own accord. Not because it was written, but because of the choice.
It's not that
because Allah had written, they were forced to do it.
But the reality is that because they were going to do it, that's why Allah had already known.
Because Allah's knowledge is complete.
Allah's knowledge is all encompassing.
Allah's knowledge is definite.
इसलिए अल्लाह के इल्म में शक शुबा नहीं है. अल्लाह पाक के इल्म के अंदर कतईयत है, तदरीज नहीं है थोड़ा थोड़ा करके. जैसे दुनिया के लोगों की अपने रिसर्च के अंदर, दुनिया के अपने तहकीकात के अंदर तदरीज है. आज एक और कल एक और परसों एक, हम रोजाना इसको देखते रहते हैं कि पहले दवाओं की ये तहकीक थी, अब ये है. पहले केमिकल की ये तहकीक थी, अब ये है. पहले जितनी चीजों के बारे में इंसानी उलूम सब की बातें सामने आती रहती है, वैसी बात नहीं अल्लाह के इल्म के साथ. अल्लाह का इल्म कतई है, तदरीजी नहीं है, यकीनी और कामिल है.
Allah subhanahu wa ta'ala's ilm and knowledge is complete. It doesn't increase day by day. Like people of this world, according to their research, ilm and knowledge changes and increases on a daily basis. Allah's ilm is complete and perfect.
इसलिए मजहब की बुनियाद सबसे पहले अल्लाह के तआरुफ पर होती है. इसलिए जब अल्लाह जब दावत की बात की जाएगी तो सबसे पहले ईमान की बात होती है. इसलिए कि ईमान के अंदर अल्लाह तबारक होता है, ही का तआरुफ होता है. फिर अल्लाह के तआरुफ के साथ अल्लाह के निज़ाम का तआरुफ होता है. जिनके अंदर जिसमें उनके फरिश्ते हैं, जिसमें उनकी किताबें हैं, जिसमें उनके रसूल हैं, जिसमें उनकी तकदीर है, जिसमें उनकी जन्नत और जहन्नम है, जिसमें इंसानों का मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, जिसमें जजा और सजा का निजाम है, उस पूरे का तआरुफ हो जाता है.
All of these things are introduced. The Nizam and the system of Allah, which includes the books, the Anbiya, the angels, the day of judgment, jannat and jahannam, reward and punishment.
इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में अजीब बात यह है कि सबसे ज्यादा अल्लाह जाहिर है.
Allah subhanahu wa ta'ala is most apparent.
वला खिफाउहू इल्ला शिद्दतुज़ ज़ुहूर. अल्लाह पाक का छुपना ये है कि चूंकि वो बहुत ज्यादा जाहिर है. क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा जाहिर होती है वो दिखती नहीं. और अल्लाह पाक के हिजाब में अंधेरापन नहीं है, बल्कि उनका हिजाब नूर है. हिजाबुहुन नूर, उनका हिजाब नूर है. उमा खिफाउहु इल्ला शिद्दतुज़ ज़ुहूर. उनका खिफा जो है उनका बहुत ज्यादा जाहिर होना है. उनके जाहिर होने से ही कायनात जाहिर है. उनके होने की वजह से ही कायनात की हर चीज है. और उनके करने की वजह से कायनात में सब कुछ होता है. तो अंबिया को इसलिए भेजा जाता है कि इंसानों को चीजें नजर आती हैं, चीजों के पीछे की हकीकत नजर नहीं आती. इंसानों के काम नजर आएंगे, मखलूकात की हरकतें नजर आएंगी, चांद और सूरज की गर्दिश नजर आएगी, हवाओं का चलना और पानी का बरसना नजर आएगा. लेकिन इसके पीछे जो हाथ काम कर रहा है वो नजर नहीं आएगा. इन सब चीजों का होना नजर आएगा, मगर इनके पीछे जिसके होने की वजह से ये होना हो रहा है वो नजर नहीं आएगा. मखलूकात की सिफात नजर आएंगे, मगर इनके पीछे खालिक के जो सिफात है वो नजर नहीं आएंगे. क्योंकि दुनिया को ऐसे ही डिजाइन किया गया है. तो अंबिया को इसलिए भेजा जाता है कि लोगों को तआरुफ करा दे अल्लाह तबारक व तआला का. उससे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का, अल्लाह तआला की हिकमत का, अल्लाह पाक के इल्म का, अल्लाह के रुबूबियत का, अल्लाह के हिफाजत का, इन सब चीजों का तफसीली तआरुफ होता है. दुनिया में जितनी हरकतें हो रही हैं वो उनके करने की वजह से हो रही
हैं.
लाफाइला इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई फाइल नहीं होता.
Nobody is in group but Allah.
لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہوتا. جتنی چیزیں پڑ رہی ہیں, پرورش پا رہی ہیں, سمندر کی مخلوق ہو, جنگل کی مخلوق ہو, انسان ہو, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, ماں کے پیٹ میں ان کے بچے ہوں, اور زمین کے تہوں کے اندر ہوں, پہاڑوں کے غاروں کے اندر کہیں ہوں, اللہ پاک رب ہے ان کا. سب کو زندگی وہی دیتا ہے, سب کو قدرت وہی دیتا ہے, سب کو آنکھیں اسی نے دی ہیں, سب کو کان اسی نے دیے ہیں, سب کو گویائی اسی نے دی ہے. جتنی صفات مخلوق میں نظر آئیں گی, مخلوق کے پاس صفات نہیں ہوتی. مخلوق کو دی جاتی ہے, خالق اپنی خزانے سے دیتا ہے, اپنے قدرت سے عطا فرماتا ہے, اپنی صفات کی تجلیات ڈالتا ہے, اپنے اسماء کے اثرات ظاہر فرماتا ہے. تو اس کو جب تک نہیں پہنچایا پہچانا جائے گا, دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ میں تم کو, تاکہ تم کو میری پہچان ہو جائے. اور پہچان ایسی ہو جائے کہ پھر میرے لیے سرنڈر ہو جائے. اس لیے قرآن پاک میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کا ترجمہ لیعبدون سے کیا گیا. جب لیعبدون سے ترجمہ ہے تو لیعبدون کیوں کہا گیا؟ لیعبدون ہی بولتے اللہ پاک. وجہ اس کی ہے کہ وہی پہچان معتبر ہے جو بندگی پر لے آئے. جو پہچان بندگی پر نہ لائے وہ پہچان معتبر نہیں ہے. جو تو کہکشاؤں کی تلاش کرنے والے بڑے بڑے سائنسدان اللہ پاک کی قدرت میں حیران ہو جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں حیران ہو جاتے ہیں. وہ معتبر ہے کیا؟ اس لیے کہ وہ بندگی پہ تو لائی نہیں ان کو, اس لیے لیعبدون کا لفظ ہے. تو اس مطلب یہ ہے کہ عبدیت پر آ جائے مخلوق کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں کامیابی دین کے ساتھ میں وابستہ فرما دی, چونکہ ان کی مرضی ہے. اگر وہ چاہتے تو کامیابی دین کے بغیر سے وابستہ کر دیتے. وہ چاہتے تو دولت کی کثرت سے جوڑ دیتے. چاہتے تو وہ نالج کی کثرت سے جوڑ دیتے. چاہے تو وہ خوبصورتی سے جوڑ دیتے. چاہے تو وہ طاقت اور کمال سے جوڑ دیتے. ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی انسانوں کی مختص فرما دی کس چیز کے ساتھ؟ دین کے ساتھ. اور جس آدمی میں پورا دین ہوگا وہ پورا کامیاب. جس آدمی میں ادھورا دین ہوگا وہ ادھورا کامیاب. اور جس آدمی میں دین نہیں ہوگا وہ بالکل ناکام. دین کے بغیر کامیاب ہونے کا کوئی آدمی عقیدہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے. اس لیے کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے. وہ حدیث کے خلاف ہے. وہ حدیث کو جھٹلا رہا ہے. وہ اللہ کی بات کے خلاف ہے. وہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہا ہے. وہ رسول کی بات کو جھٹلا رہا ہے. دین کے بغیر تو کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے دین ہماری زندگی میں کیسے آئے اس پر اگر کوئی آدمی فکر کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے. میرے دوستو, دین زندگیوں میں آتا ہے دین کی محنت سے. اللہ نے دین کے زندگی میں آنے کا سبب اس دنیا میں دین کی محنت کو بنایا.
اللہ
یہ دنیا دارال اسباب ہے. اللہ پاک قادر ہے اس بات پہ کہ وہ بغیر سبب کے بھی چیز دے دے, مگر ایک ان کی عادت ہے, ان کی عادت اور سنت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں, ایک آدمی نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھروسہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر بچانا چاہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں مار سکتا, یہ آپ کا ایمان ہے. تو چوتھی منزل پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی مجھے اللہ پر یقین ہے. تو اس نے کہا کہ چوتھی منزل سے پوچھ کے بتاؤ. فرمایا کہ میں اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتا, اللہ کی عادت ہے, وہ بچا بھی سکتے ہیں مجھے, مجھے نہیں بھی بچا سکتے ہیں, اور مجھے اجازت نہیں دی انہوں نے ان کو چیلنج کرنے کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کر رہا, اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ایک ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اسباب کے ذریعے سے کی جائے گی. قدرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جتنے آدمی ہیں ہر ایک کے گھر میں دو دو چار چار بچے بارش کے ساتھ ٹپک جا سکتے ہیں, ہر ایک کے گھر میں دو چار بچے گر جائیں بارش سے, مگر ان کی عادت نہیں ہے. بس جب تک شادی نہیں کریں گے بچے نہیں ہوں گے. ایک صاحب ایک بزرگ سے دعا مانگے کہ میرے لیے اولاد کی دعا دے دے. ایک سال کے بعد میں پوچھا کہ بھائی کیا کچھ خوشخبری ہے؟ تو کہنے کے نہیں ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بغیر تو دعا بھی کوئی کام نہیں کرے گی. ویسے اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیے, اپنی قدرت دکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیے, اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. لیکن سنت جاریہ یہ فرمائی کہ ایک نظام ہے اولاد کا, بھوک مٹانے کا ایک نظام ہے, پیاس بجھانے کا ایک نظام ہے, سردی اور گرمی سے بچنے کا ایک نظام ہے, بیماریوں سے علاج کا ایک نظام ہے, دین کے زندگیوں میں آنے کا ایک نظام ہے. اس دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے, تو دین کو اللہ نے دین کی محنت سے جوڑا ہے. جو آدمی دین کے لیے جتنی محنت کرے گا اللہ پاک اتنا دین اسے مرحمت فرمائے گا. اور جو آدمی جتنے لوگوں میں دین کے لیے محنت کرے گا اتنی اللہ پاک ہدایت عام فرمائیں گے. اگر مسلمان ساری انسانیت میں دین آنے کے لیے محنت کریں گے تو ساری انسانیت میں دین آئے گا. اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, حضور نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پوری انسانیت میں پھیلے گا. ایک بھی آدمی نہیں بچے گا جو کہ غیر مسلم ہو. لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام, کوئی چھوٹا کچا مکان کوئی پکا مکان نہیں ہوگا مگر اللہ پاک اسلام میں اس کو داخل کر دیں گے. اور یہاں تک فرمایا کہ کوئی عزت سے قبول کر لے گا تو عزت سے مل جائے گا اس کو اسلام, اور اگر کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے بے عزت ہونا پڑے تو اس کو ذلیل ہو کے اسلام لینا پڑے گا. بعز عزیز وذل ذلیل, اللہ نے اپنا ارادہ بتا دیا, اور اللہ نے اپنا یہ ارادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شک پر بتا دیا.
والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون,
سب کو سب پر غالب کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں آخری زمانے میں کام.
اور اس کام کے لینے کے لیے بھی اللہ کے پاس ایک نظام ہے کہ اس کی طرف لے کے جاتے ہیں ایک سلسلہ. یہی وجہ ہے کہ ساری امت کے اندر اللہ پاک نے اس شعور کو زندہ کیا کہ دین کی محنت کرنا چاہیے, دین کی محنت کرنا چاہیے.
اور
پوری دنیا میں دین کی محنت ہونا چاہیے کا ایک شعور, ایک صحوہ اور ایک بیداری اور ایک فہم, ایک عقل آج کے مسلمان کو اللہ دے رہے ہیں تو ان کے پاس تو پلان ہے تبھی دے رہے ہو. اور جتنی دین کی محنت مسلمان کرے گا اتنا دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا. بلکہ مسلمانوں کے دنیا میں لوگوں کی آفتوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ ہونے کا راز دین کی محنت کو بتایا گیا. وہ بھائی صاحب ویڈیو نہیں بنانا. مسلمانوں کی مصیبتوں سے, انسانوں کی مصیبتوں سے بچنے کا راز دین کی محنت کو بتایا گیا.
قرآن
پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم فرمایا, اس کے بعد یا رسول بلغ ما انزل الیک, اس کے بعد والا جملہ ہے, اس کے بعد والی آیت میں واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عصمت من الناس کا راز تبلیغ ہے, لوگوں کی طرف سے ایذا رسانیوں سے بچنے کا راز دعوت کی محنت اور تبلیغ کا کام ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں گے تو مصیبت آئے گی. راز یہ ہے کہ دین کا کام کریں گے تو مصیبت ٹلے گی. آج پوری دنیا میں مسلمان برا بنا ہوا ہے, اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ دین کی محنت کر رہا ہے اس لیے برا بنا ہوا ہے, بلکہ اس لیے ہے کہ وہ دین کا کام نہیں کر رہا اس لیے برا بنا دیا اللہ نے لوگوں کے نگاہوں میں. اس لیے کہ دین کا کام نہیں کرنے کے بعد میں کوئی بھلا نہیں رہتا, وہ آلریڈی برا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا بندہ نہیں رہا پورا, کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے. جو آدمی اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, وہ برا ہوتا ہے. جیسے ایک آدمی نماز پڑھے روزانہ رکھے تو آدمی اچھا نہیں ہے, برا آدمی ہے. ایک کام کرنا صحیح ہے وہ, لیکن دوسرا کام نہیں کرنے کی وجہ سے برا ہے. ایک اسٹاپ لائن پہ آپ گاڑی روکے دوسرے اسٹاپ لائن پہ نہیں روکے آپ برے ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے اسٹاپ لائن پہ نہیں رکنے کی وجہ سے آپ کو ٹکٹ ملا اور پہلے اسٹاپ لائن پہ نہیں رکنے کی وجہ سے آپ کو واپس ہو گیا, ایسا ہوتا کیا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس وجہ سے اگر ہم نماز روزہ پڑھ کے بھی دین کا کام نہیں کریں گے پھر بھی بھلے نہیں رہیں گے. کیونکہ دین کے کام کرنا اللہ کا حکم ہے, حکم کی مخالفت سے معصیت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ساری دنیا میں ہم اگر برے بنے ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے بنے ہیں. ساری دنیا میں بھلے بننے کا راز یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کو دور کرنا ہے. ہم دین کا میسج ان تک نہیں دے رہے ہیں اس لیے ان کو دین کا ہی پتہ نہیں ہے, ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کیسا دین رحمت ہے, یہ کیسا دین سلامتی اور امن کا ہے, اور کیسے یہ دین لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا ہے, اور کیسے یہ انسانیت کے ساتھ ایثار اور قربانی کا دین ہے, اور کیسے دین پر چلنے والے نے خود کو پیاسا مرنا گوارا کیا لیکن دوسرے کو پانی پلا دینے کی خواہش کی, خود بھوکے رہ گئے وہ دوسرے کا پیٹ بھر دیا، خود پانی میں بھیجتے رہ گئے، مہمان کو سہارا دے دیا، یہ تو رحم کا دین ہے، یہ تو سلامتی کا دین ہے، اس کا نام ہی اسلام ہے جس میں سلامتی ہے، اس کا نام ہی ایمان ہے جس میں امن ہے، اس کا نام ہی بنیاد پہ رکھا گیا ہے، اسلام اور ایمان یہ صفاتی نام ہے، ایسے نام نہیں ہے پیدا ہو گیا تھا ایک بچہ اور ایک کا نام اسلام ایک کا نام ایمان رکھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں سلامتی صفت کی وجہ سے، ایمان میں امن اس کی صفت کی وجہ سے، آج کا مسلمان اگر دین کا کام کرے تو یہ سارے پرابلم اللہ پاک دور فرما دے، یہ نفرت کرنے والوں کی نفرتیں محبت اور عقیدت سے بدل جائیں گی، یہ بدگمانی کرنے والوں کی بدگمانی حسن ظن اور محبت سے بدل جائے گی، کیونکہ تبلیغ جو ہے اس کا راز کیا ہے، عصمت من الناس کا راز کیا ہے، تبلیغ ہے، وجہ اس کی ہے کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے امت مسلمہ پہ رکھی ہے، اس لیے میرے دوستو ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اندر دین آ جائے اس کے لیے بھی دین کی محنت کرنا ہے، اور ساری انسانیت میں دین آ جائے اس کے لیے بھی دین کی محنت کرنا ہے، ہماری کامیابی ہمارے اندر دین آنے میں ہے، دوسروں کے اندر دین آنے میں نہیں ہے، اور دوسروں کی کامیابی دوسروں میں دین آنے میں ہے، ہمارے اندر دین آنے میں نہیں ہے، اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ساری انسانیت دین سے آراستہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے مسلمان کو یہ ذمہ داری فرمائی کہ تو دین کی محنت کر، اور محنت کا اسٹائل ایسا رکھ کے اپنی ذات پر بھی محنت ہو جائے اور بات دوسرے تک پہنچ جائے،
and the style of this effort is that when a person makes the effort of being, he gets his eye, he gets seen, and also others,
تاکہ دونوں فرض ادا ہو جائیں،
so that both jobs will be
done. اپنی ذات پر محنت کرنا دین کے لیے اس کا فرض ادا ہو جائے،
that he makes effort on his own deen, that is also accomplished.
اور ساری انسانیت تک دین کی بات پہنچنے کی شکل وجود میں آئے، یہ فرض ادا ہو جائے، چونکہ محنت کا تعلق دین سے ہے، دین کا تعلق مقصد زندگی سے، اس لیے جب آدمی اس محنت کو انجام دیتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں سب سے عظیم خدمت میں مشغول شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک لاجیکلی بات ہے کہ سب سے عظیم مقصد کے کام میں جو آدمی مشغول ہوگا وہ سب سے عظیم کام میں مشغول ہوگا، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کے فضائل ایسے بیان فرمائے کہ دین کی محنت کرنے والوں کے فضائل کیسے ہیں، اس کی قیمت بتائی، اور جو آدمی دین کی محنت نہیں کرے گا تو اس کا نقصان بھی چونکہ بہت زیادہ ہوگا، تو اس لیے اس پر وعیدیں سنائی، اس کی سزائیں سنائی، جس طرح کے فضائل دین کی محنت پر ہیں شاید ہی دین کے کاموں میں کسی کام پر ہوں، اور جس طرح کی وعیدیں دین کی محنت نہیں کرنے دین کا کام نہیں کرنے پر ہیں شاید ہی کسی پر ہوں،
and the warnings that are mentioned with regard to leaving the effort of deen, perhaps such warnings are not mentioned for any other effort of deen, leaving any other effort of deen.
aur jis aadmi ki mashghooliyat deen ke kaam se jitni dur hogi utna zyada maqsad se dur hogi,
and further a person moves away from the effort of deen, so that extent he will move away from the objective of his life,
aur jitna maqsad e zindagi se dur hogi aadmi ki activities utna zyada aadmi zaya hoga,
and the more a person moves away from the purpose of his life, then his life will be wasted,
uska utna uska waqt zaya hoga,
to that extent his time will be wasted.
لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا وقت لگایا تو اس میں بہت پیسے بنے اور ایک ایک گھنٹے میں بہت زیادہ پیسے بنتے گئے تو کامیاب وقت بھی نکل گیا اس کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زیادہ پیسے بنانے پر اگر عمر لگا دیا, اللہ کی قسم اس نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. حضور کا امتی اور اتنا سستا ہے, حضور کی امت کی عمر اور اس کا ٹائم اتنا سستا ہے کہ دنیا کی چند کوڑیاں جمع کرنے میں عمر پوری ختم ہو جائے. یہ تو آخر دنیا اور آخرت دونوں کمانے کے لیے حضور کا امتی بنا ہے. دنیا تو اتنی لیش ہے کہ جتنا زیادہ نظر یہ امتی پھرائے گا اتنا اس کے قدموں میں گر جائے گی. اللہ کی نظر میں اس کی قدر مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. ہماری نظر میں کچھ بھی ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. ان کی نظر میں جو ہے اسی کا اعتبار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس کا کوئی وزن نہیں ہے تو اس میں اگر ایک آدمی کی جان چلی گئی, وقت چلا گیا, صلاحیتیں چلی گئی تو ضائع نہیں ہوا تو اور کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو میرے دوستو اس دنیا کے فخر کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. اور اس دنیا کے بادشاہ کو بھی فقیر ہی سمجھتا ہے. اور بادشاہ ہاتھ مل جانا بھی ایک مسلمان کے لیے فقیری ہی ہے. علامہ اقبال نے اسی کو سمجھایا, آنکھ کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راز, ورنہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام. فقیر کی جھولی میں روم و شام کی سلطنتیں پڑی رہتی تھی پہلے کی, یہ بول رہے ہیں. کیونکہ فقیر یہ بھی پھر بھی فقیر ہی ہے, کیونکہ حضور کا امتی تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اس کی جان اس سے زیادہ قیمتی ہے, اس کی صلاحیتیں اس سے زیادہ قیمتی ہے. وہ جنت کے اعلیٰ درجات کے لیے, وہ اللہ کا قرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دائمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور خزانوں سے وابستہ ہونے کے لیے, اللہ کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے خزانے سے دور ہونے کے لیے انتہائی قیمتی ہے یہ امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی صلاحیتیں اگر اس پہ لگی تو اس نے بالکل نا قدری کی اللہ پاک کی دیوی نعمتوں
کی.
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت صحابہ کو دنیا نہیں ملی تب بھی وہ دین کے کام میں, دنیا مل گئی تب بھی وہ دین کے کام میں, کیونکہ دنیا کے ملنے سے وہ کوئی کامیاب نہیں ہو گئے تھے. نہیں ملنے میں جو کنڈیشن تھی ملنے میں بھی وہی تھی ان کی. ان کا اصل معاملہ یہ تھا کہ دین میں کتنے ہوں. اور دنیا مل جانے کے بعد ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں یہ ہمارا وقت نہ کھا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں ہمیں مجبور نہ کر لیں. اچھا کھاتے ہوئے یہ سوچنے لگتے تھے کہ کہیں اللہ پاک ہمارے بارے میں بھی یہ نہ کہہ دیں, عذاب تم پہ یہ بات ہی گم بلایا تھی دنیا, تم نے مزے دنیا میں لے لیے بس ہو گیا. وہ وجہ تھی کہ دنیا ملنے کے باوجود اس میں مشغول ہونے کو ان کو ٹائم نہیں ملا.
دس از وائی ایون آفٹر ہیونگ دس دنیا دے ور ناٹ ایون ہیونگ ٹو انگیج ان دنیا.
وہ اس میں اپنا ذہن نہیں لگا سکے, اپنی خواہشات نہیں لگا سکے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس وحی کے علم کا نور تھا. ان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق حقیقی معنی میں ہو گیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت صحیح معنی میں ہو گئی تھی. انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام کو پہچان لیا تھا. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی مشغولیت کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ لیا تھا.
رسول اللہ
اس لیے میرے دوستو ہمیں سب میں یہ بات کرنے کی ہے اصل میں کہ ہم اپنا مائنڈ بنائیں پہلے کہ بھائی ہمیں دین کا کام کرنا ہے. امریکہ میں سب سے پہلے مائنڈ بنتا ہے اور امریکہ میں سب سے پہلے مائنڈ چینج ہوتا ہے. جوتا خرید کے لائے پھر دکان میں واپس لے کے چلے گئے کیا ہوگا بولے آئی چینج مائی مائنڈ. مہنگے مہنگے کپڑے خرید لیے شادی میں جا کے آگے پھر دکان میں واپس بولے کیا ہوا بولے میں آئی چینج مائی مائنڈ. یہاں پہ مائنڈ چینج ہوتا ہے اور چینج ہونے سے پہلے مائنڈ بنتا ہے تو مائنڈ کے بننے اور چینج ہونے پہ ہے ساری ایکٹیویٹیز. اگر ہم دین کا کام کرنا ہے تو مائنڈ بنانا ہے. دین کا کام نہیں کرنا ہے تو بھی مائنڈ بنانا ہے. اور دین کا کام نہیں کرنے کے لیے مائنڈ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم آلریڈی بنائے ہوئے ہیں. اس وقت جس چیز کا مائنڈ بنانا ہے وہ دین کا کام کرنے کا مائنڈ بنانا ہے. اور کیوں بنانا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں. اور کیوں چاہتا ہے؟ کیوں بنانا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں بنایا ہے دین کا کام کرنا؟ اس وجہ سے کہ دین کا کام سبب ہے دین زندگیوں میں آنے کا. اور دین میں ہماری کامیابی ہے تو مائنڈ اس لیے بنانا ہے کہ ہماری کامیابی اس میں ہے. مائنڈ اس لیے بنانا ہے کہ ہمارے بچوں کی ہمارے آنے والی جنریشن کی کامیابی اس میں ہے. دین آئے گا تو کتنوں سے حفاظت ہوگی. تو مائنڈ اس لیے بنانا ہے کہ ہم دنیا کے فتنوں سے اپنے کو بچا سکیں. مائنڈ اس لیے بنانا ہے کہ دین کے بعد جب تک جائے گی نہیں دوسروں تک تو وہ دین پر آئیں گے کیسے؟ جب دین پر نہیں آ سکیں گے تو دین پر چلیں گے کیسے؟ نہیں چل سکیں گے تو کامیاب ہوں گے کیسے؟ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ساری انسانیت کے واسطے خیر خائی اور ہمدردی کا تقاضا دین کی محنت کے لیے اپنا ذہن بنانے پر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو ذہن بنے تھے ان میں انسانیت کا اتنا درد اور اتنی فکر آ گئی تھی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ سارے انسانوں کو میں اکیلا ہی چینج کر دوں. اور صرف چاہا نہیں بلکہ کیا. جہاں تک انسانوں کے ہونے کا انہیں پتا تھا وہاں تک نکل گئے.
And wherever they knew that humanity, human life existed to that extent, to that distance they traveled.
Na transportation ko socha ke kya hoga.
They didn't think about transportation, what will happen.
Na khane peene ko socha ke raaste ka kya hoga.
And the food and provisions, what will happen on the road.
Na raaste ke khatron ko socha ke pata nahi kaise pur khatar halat hai.
And they didn't think about the dangers on the road, what will happen.
Na garmi ko socha, na sardi ko socha.
And they didn't think about the heat or the.
Jahan tak insaan hone ka unko pata chala wahan tak hai.
Wherever they knew life existed to that extent they traveled.
اندازہ ہو گیا کہ اس کے آگے انسان نہیں ہے تو اپنا گھوڑا تھوڑی دور تک پانی میں ڈال دیا. اور اللہ پاک کو گواہ بنا کے کہا کہ اگر مجھے پتا چلے کہ اس کے بعد بھی انسانیت رہتی ہے تو میں ضرور جاتا مگر میرے علم کے مطابق انسان یہاں تک رہتے ہیں اس لیے میں نے یہاں تک حاضری دی. کیونکہ اس کے بغیر انسانیت کامیاب نہیں ہوگی. جہنم سے نہیں بچے گی. جنت میں داخل نہیں ہو سکتی. اللہ کی رحمت سے جڑ نہیں سکتی. نجات کا مدار اسلام اور ایمان ہے. اس وجہ سے میرے لیے بھی یہ ضروری ہے اور ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے میرا وقت بھی قبول. اس کے لیے میرا مال بھی قربان. اس کے لیے میرے جذبات اور خواہشات بھی قربان. آرام سے ملے گا موقع تو آرام سے کروں گا. اگر تکلیف سے موقع ملے گا تو تکلیف سے کروں گا. اگر صحت کے حالات میں یہ چاہتے ہیں تو صحت کے ساتھ کروں گا. اگر بیماری میں یہ چاہتے ہیں تو بھی نہیں چھوڑوں گا. اگر غربت میں ہے تو غربت کے ساتھ, امارت میں ہے تو امارت کے ساتھ. ہر حالت کے اندر اللہ کے دین کے کام کرنے کا جذبہ اللہ کے صحابہ میں ہمیں ملتا ہے.
جس
تابعین میں ملتا ہے, جس طبع تابعین میں ملتا ہے, پھر اولیاء اللہ میں ملتا ہے, پھر علماء ربانی میں ملتا ہے, پھر ہر زمانے میں اللہ کے سچے اور مخلص بندوں میں ملتا ہے. چونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ پاک نے اپنے علم کے ذریعے سے بتایا. اس لیے میرے دوستو, مجھے اور آپ کو سب کو ذہن بنانا ہے کہ ان شاء اللہ ہم دین کا کام کریں گے, اور یہ ذہن بنانا ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں, جزیروں میں, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, دیہات میں, نزدیک میں اور دور میں, سہولتوں کے ساتھ, تکلیفوں کے ساتھ, جہاں تک انسان رہتے ہیں, ہر ایک کے پاس جا کے اس کے کان میں اللہ کی عظمت و بڑائی کو ڈالنا ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی پاکیزہ سیرت کو اس کے سامنے رکھنا ہے. اے اللہ, تو مجھے اس کے لیے قبول فرما, اس کے لیے دعا کرے بندہ اور نیت کرے. سب کریں گے ان شاء اللہ. کون کون کرے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ, پھر کھڑے ہو کے نام بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ ہم سب کو قبول فرمائے, اللہ جزائے خیر دے, تعالیٰ شانہ ہماری جانوں و مالوں کو قبول فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, تعالیٰ شانہ ہمیں ہمت عطا فرمائے, رکاوٹوں کو دور فرمائے. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے, جلدی جلدی سے کھڑے ہو کے اپنے نام لکھا دو. اللہ قبول فرمائے.